الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج الحمد للہ سورہ انفال سے شروع کرتے ہیں یہ آرڈر کے حساب سے ترتیبی اعتبار سے آٹھویں سورت ہے قرآن پاک کی اور نزول کے اعتبار سے یہ 88 سورت ہے یعنی کہ 88 نمبر پہ نازل ہوئی اس کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں کل 75 آیات اور 10 رکوز ہیں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں اس سورت کے اندر اور اس میں اس کا نام سورہ انفال ہونے کی بالکل وجہ کلیئر ہے کہ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور یہ ورڈ انفال اور یہ بالکل واضح اس سورت کی شروعات میں ہی پہلی آیت میں ہی ہم دیکھتے ہیں یا سلونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولی یہ بیسیکلی نفل جو ہوتا تھا مال غنیمت کا سے ریلیٹڈ یہ ایک حکم اللہ نے پہلی آیت سے ہی شروع کیا اور اسی نسبت سے اس کا نام انفال ہے سورت میں کیونکہ اصل میں جہاد کا اور خصوصاً غزوہ بدر وغیرہ کا کے واقعات آتے ہیں اور اس کو اور اگلا آگے سورہ توبہ کو بھی اس سے ایک سارٹ آف ان دونوں کو مناسبت اس طرح سے ہے کہ اس میں جو رومیوں کے خلاف جو اہل کتاب کے خلاف جہاد ہے جو غزوہ تبوک خاص طور سے اس کا ذکر زیادہ آتا ہے اور اس صورت میں غزوہ بدر کا کیونکہ زیادہ آتا ہے اس میں اس نسبت سے اور اس میں نفل کا آگے چل کے ابھی حکم آئے گا انشاءاللہ تو اس وجہ سے اس کا پہلی آیت میں ہی اس کا حکم بتا دیا گیا اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکامات ہی زیادہ ہیں یہ ایک شرعی حکم ہی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے جیسے زکوٰۃ خیرات یا نماز روزے جتنے بھی شرعی معاملات ہوتے ہیں یہ صورت غزوہ بدر کے بعد کیونکہ نازل ہوئی تھی تو اسی وجہ سے اس کی ریلیشن زیادہ ہے اور اس میں مال غنیمت کا بھی حکم ہے کیونکہ اس صورت کے بالکل ہم دیکھ رہے ہیں شروع میں ہی مال غنیمت بیان کرنے سے ہو رہی ہے اور اس میں جو مال غنیمت جو آفٹر دا غزوہ یا وار ملتا ہے مسلمانوں کو کس طرح سے آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس کے احکامات آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ مومنوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ صفات بیان ہوئیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آیت جب ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے تو وزدادو ایمان ہے ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو بہت پرفیکٹلی ریلیجسلی اور طریقے اپنے وقت پر عطا کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کی خصوصیت بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو یہاں آیت نمبر 15 سے آن ورڈز تقریباً 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہی جو یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار اس کے اندر ان سے پیٹ مت پھیرو پیٹ پھیر کے بھاگ نہ بھاگو ڈر کے مارے اس کا حکم آیا پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 20 میں دوبارہ یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور پھر آگے آیت نمبر 23 میں پھر سے یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ و رسول ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم الی آخر الآیات اس کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے ساتھ کہ بھائی ان کی بات مانو جو وہ حکم دے رہے ہیں اس کو آنر کرو اس کو فالو کرو اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ورس نمبر 27 میں جا کے دوبارہ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والی آیت کے اندر دوبارہ خطاب یا أيها الذين آمنوا سے ہی ہوا، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں خیانت نہ کرو. اور پھر فائنلی آیت نمبر 29 کے اندر ونس اگین سکس ٹائم یا أيها الذين آمنوا تتقوا الله ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم الى آخر الآیت کے اندر دوبارہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے معاملات اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. یہ آگے نیکسٹ آیت نمبر 46 کے اندر جا کے دوبارہ آئے گا، سکس جو خطاب ہوگا یہ ففتھ کے بعد اواتی اللہ و رسولہ. تو ان سارے خطاب دیکھتے ہیں ہم، اس میں خاص طور سے ایمفسس مسلمانوں کے اوپر زیادہ ہے، اور آگے چل کے ہم سورہ توبہ میں بھی دیکھیں گے اس میں مسلمان، کیونکہ منافقین کوئی خاص طور سے ہنٹ ہے، یعنی کلیئرلی ایک ایڈریس تو اس میں خطاب تو یہاں پہ کفار کو ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو ان منافقین کا اس دور میں پتہ تھا ان کو خاص طور سے ایک ہنٹ بھی دی جا رہی ہے. اور اس میں پھر اللہ کے مزید احکامات آ رہے ہیں کہ مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں اگر یہ ایسے ان جو خطابات کے اندر جو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ان کے اوپر اگر ہم ان کو پراپرلی فالو کریں. اچھا، انفال کا جیسے ابھی شروع میں بات ہوئی کہ یہ لفظ نفل کی جمع ہے، پلورل، نفل از اے سنگولر ٹینس ان عربی، اور اس کا پلورل جو جمع ہوتا ہے وہ انفال کہتے ہیں اسے. اس صورت کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سوال کے جواب ہمیں ملا تھا جو مال غنیمت سے ریلیٹڈ تھا، تو اس کا بیس یہاں پہ اگر ہم غور کریں آیت نمبر 42 کے اندر، تو از انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی، یہاں سے لآخر الآیت، یہ جو یہاں سے آن ورڈز شروع ہوتا ہے، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ کہ جی مال غنیمت کا جو ون ففتھ حصہ ہوتا تھا اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج بھی پھر فقہا فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ آج بھی ان کے آل کے لیے مقرر ہونا چاہیے اور متعین ہونا چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، وچ از ون ففتھ. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس زمانے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قرابت دار جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، اور دوسرے یتیموں مسکینوں اور جو مسافر ہوتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا ون ففتھ حصہ الگ سے، اور پھر باقی جو چار حصے بنتے تھے وہ پھر مجاہدین میں جو لڑتے تھے ان کے لیے آپس میں ہوتے تھے. اور پھر اس آیت نمبر 42 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کی خاص طور سے ایک سٹارٹنگ نظر آتی ہے. اس کی ڈیٹیل کے اندر پورے واقعات آیت نمبر 42 سے ہم نے دیکھا کہ جیسے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب تھے کہ ایک دور کے تم قریب کے ایک جگہ پہ تھے کھڑے ہوئے، اور وہ دور کی جگہ پہ کھڑے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تو اتر گیا. اب یہاں سے اگر ہم غور کریں بیسکلی اس کے اندر تقریباً 8 کے قریب 8 کی پوائنٹس اس کے حوالے سے ہمیں ان آیتوں میں آگے ملیں گے. کہ فرسٹ پوائنٹ اگر ہم غور کریں تو آگے 43 آیت سے از یوریکم اللہ فی منامک قلیلا الی آخر الآیت، اور اگلی آیت 44 میں کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ جنگ کا ہونا جو تھا وہ طے تھا، اور اس وجہ سے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کفار کو، اس وقت کے جو کفار مکہ گئے تھے ان کو مسلمانوں کی تعداد جو تھی اس سے بھی کم کر کے، یوں انہوں نے سمجھی کہ یہ تو بالکل کوئی گنے چنے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کفار کی جو تعداد تھی وہ کم کر کے دکھائی گئی اس وقت، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا اتنے بڑے لشکر سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، تاکہ دونوں کے دماغ میں یہ ہو کہ ہم تو جیت جائیں گے اور لڑیں، جا کے جنگ سے پیچھے ہٹنے یا ہیلا بہانہ کرنے کی کوئی کوشش نہ ہو. تو ایک تو یہ کہ وہ طے تھا. پھر دوسری بات یہ ہم نے سمجھ آتی ہے آیت نمبر 46 کے اندر ہم دیکھیں واطی اللہ اور رسول ولا تنازعوا تم فتفشلوا، یہ آخر آیت. اس آیت کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں چار بیسک پوائنٹس نظر آتے ہیں کہ جیتنے کا جو نصرت، جو اللہ کی مدد آتی ہے، وہ پہلا نمبر ون از ثابت قدمی سے آتی ہے، اور اس کا ذکر کثرت سے کرنے سے آتی ہے، اور آپس میں اختلافات اور جو لڑائی جھگڑا وغیرہ ہے اس سے دور کرنے کی، اس کو اگنور کرنے کی، اس سے سائڈ لائن ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اور جو اگر کوئی اب ڈیورنگ دا فائٹ، ڈیورنگ دا ڈویل، ڈیورنگ دا وار یا جو بھی ہے، اس کے اندر پھر کوئی آپ کے مرضی کے خلاف کوئی اس کا رزلٹ نکلتا ہے اور وچ یو ڈونٹ لائک، تو اس پہ صبر کرنا، یہ چار کوالٹیز جب ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی خود بخود آتی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ اگر ہم غور کریں اس جو پہلے بات چل رہی تھی اس پورے واقعات غزوہ بدر کے حوالے سے جو چل رہے ہیں. ان میں تھرڈ پوائنٹ اگر ہم غور کریں تو فخر اور غرور اور جو دکھاوا ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر فورتھ ایک پوائنٹ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین کے لیے اعمال کو بہت ہی ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرنا یہاں پہ آیتوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے فرشتوں کا اترنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو شیطان جو شیاطین ہوتے تھے وہ مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو اور زیادہ اچھا کر کے پیش کرتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے ظاہر ہے, تو وہ ان کا ایمان اور زیادہ وزدادو ایمانہ جیسے پیچھے آیا پہلی آیا ادھر شروع میں. اور نمبر ففتھ از کہ کبھی جب کوئی مومن مسلمان جب صحیح اپنے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور مخلص اخلاص سے جب لڑتا ہے تو اللہ اپنی سنت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کے حق میں اپنی مدد اور نصرت عطا فرماتے ہیں. اور پھر سکس پوائنٹ ہم اگر غور کریں تو جو جنگ ہوتی ہے یا جو لڑنا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے یہ مٹیریل اس کے اوپر کیونکہ ہم بظاہر نظر آتی ہے تو اس وجہ سے اس میں جو روحانی جو اسپریچول فیکٹر ہوتا ہے اس کو اکثر میجورٹی آف دا ٹائم بالکل ڈس ریگارڈ کر دیا جاتا ہے. اسی لیے آیت نمبر 60 میں ہم دیکھتے ہیں عدو لہم استطاعتم من قوت ومن رباط الخیل وترہبون یہ الی آخر الایت. اس آیت کے اندر خاص طور سے کہ اپنی جو مٹیریلسٹک تیاری ہے سوارڈ جو زمانے میں اور ہوتی تھی اور خاص طور سے یہاں پہ خیل گھوڑے کا ذکر آیا, تو ان کو صحیح طرح سے ٹرین کرو تیار کرو. تو اسی طرح آج تک کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو مشینری اور وار کی اسے بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھے اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ جو آج کل کے زمانے کے لیٹسٹ ویپنری ہو وہ بھی ہو تاکہ دشمن بیکار میں حملہ کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کرے. اور پھر آگے اس سے اگلی آیت میں کیونکہ پیچھے اب یہ مٹیریلسٹک اور ویپنری اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کی بات چلی, تو اس سے نیکسٹ آیت میں فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ پھر روحانی قوت کی بات جو اسپریچویلٹی کا فیکٹر جو عام طور پہ ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتا تو وہ اصل میں وہ قوت ہوتی ہے جو انسان کی اسٹرینتھ کو بڑھاتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے اور جو آگے چلنا ہوتا ہے اس راستے کو آسان کرتی ہے. اور جو دشمن کا روب کم کرتی ہے آپ کے دلوں میں اور آپس میں جو اجتماعی کمزوری کا جو مادی فیکٹر جو کبھی اگر اس کو ویک بھی کرتا ہو آپ کی فیور میں تو یہ جو اسپریچویلٹی ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہے اور اس کو انہینس کرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے. پھر آگے آیت نمبر 61 کے اندر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ پھر صلح کے اوپر بات چلتی ہے کہ اگر جنگ کرنا ضروری نہیں ہے اور سب سے بہترین جو اچھا بات ہے کرنے کی وہ صلح ہی ہے کیونکہ صلح کے اندر مصلحت ہے اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے جیسے بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ صلح سے فائدہ ہو رہا ہو یعنی جذبہ تو لڑنے کا جرنا جگہ اپنی الگ جگہ لیکن فائدہ ہو جہاں پہ تو وہاں فائدہ اٹھا لینا بہتر ہوتا ہے. جیسے بہت سارے مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ اسے انا فتحنا لک فتح مبینہ کہا صلح کو کہا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسی فتح ہے جہاں پہ ہم تو سارے اگریمنٹ جو اس کے پوائنٹس تھے وہ ہمارے اگینسٹ جاتے ہیں, لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہ واقعی فتح مبین تھی کیونکہ مشرقین سے صلح کا جو یہ ایک اگریمنٹ ہوا تھا سائن پیکٹ اس کی وجہ سے انہیں یہاں ساؤتھ مکہ سے خطرہ ٹل گیا تو ناردرن بارڈرز پہ اپنی فوکس کر کے زیادہ جلدی وہاں پہ مسلمانوں کو کامیابیاں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 68 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو قیدیوں سے فدیہ کا معاملہ ہے یہ اصل میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فی اخذتم عذاب عظیم کہ تقریباً اس جو غزوہ بدر کے اینڈ میں یہ 70 کے قریب مشرکین کیونکہ قیدی بن کے آ گئے تھے تو اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے, جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے एक अपना इश्तिहाद था ज़ाहिर है, तो इस राय को पसंद फरमाया और कैदियों को रिहा कर दिया। इस पर अल्लाह ताला का सदी की तरफ से शदीद इताब नाजिल हुआ, और आयत नंबर 68 में ख़ास तौर से हम ये देखते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना आ चुका होता तो फदिया ये जो फदिया तुमने ले लिया है इसके बदले तुम्हें बड़ा अजाब नाजिल हो सकता था। यानी बड़ी डराने वाली बात है कि इसमें अल्लाह का हुक्म पहले आ चुका था तो इसलिए कोई मसला अब, यानी ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला कर दिया वहीं उतर रसूल फ़कत अता अल्लाह, लेकिन अल्लाह के लिए पसंदीदा बात ये थी ज़्यादा कि फदिया ना लिया जाता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ख़ास तौर से आयत नाजिल हुई कि उनका फ़ैसला बिल्कुल सही था और इन लोगों को कत्ल कर देना चाहिए था। फिर फाइनली सूरत के एंड में हम देखते हैं कि उन लोगों के एक दूसरे का रफ़ीक करार दिया गया है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत और जिहाद वगैरह करते हैं, एक दूसरे को ठिकाना फराम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे शुरू में इसमें हमने देखा था कि उनकी मदद उनके लड़ने का और माल गनीमत का जिक्र आया था, एंड में फिर फाइनली उनकी मदद करने का, नुसरत का और हिजरत करने का यानी माइग्रेट करने का और इसका तस्कर आता है, और इस पर आके फिर ये सूरत ख़त्म होती है। और नेक्स्ट सूरत के अंदर हम जल्दी से जंप ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि जितना हो सके आज उसमें जो सूरह तौबा है उस पर चलते हैं। ये ऑर्डर के हिसाब से 9th सूरत बन गई और नज़ूल के एतबार से दिस इज़ द 113th यानी कि 113वीं सूरत ये नज़ूल के एतबार से है। इसके बारे में भी इत्तफाक है, मदनी सूरत है और इसमें तकरीबन 129 आयात और 16 रुकू हैं। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह बरात है और बरात का माना है बेजारी, क्योंकि इसमें एहदो पैमान जो अग्रीमेंट्स थे उनसे बेजारी तोड़ने का हुक्म है। इसको समझने के लिए यूँ समझें सबसे पहले कि जैसे कोई किसी से मिलता है, कोई बात करता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात, उससे ग्रीटिंग करता है या ग्रीटिंग्स या हेलो हाय रिगार्ड्स कुछ ना कुछ करते हैं, लोग अच्छी तरह से मिलते हैं। ये कुरान की वाहिद सूरत है, इसमें हम गौर करते हैं कि 114 यानी 114 सूरतों में से 113 सूरतें 113 सूरतों के अंदर हम ये देखते हैं कि सूरत हर सूरत में जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ नज़र आता है, जबकि ये वाहिद वन एंड ओनली सूरत है जहाँ पे कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ था। डायरेक्ट बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन यहाँ से शुरू होती है कि डायरेक्ट बेजारी अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों ने जो ऐत को तोड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके ऐत तोड़ने की बात आ रही है ख़ास तौर से जो अहले किताब वाली यहाँ पे रूमी थे और उन अहले किताब के जो मायदे थे वो उनको पूरा ऑनर नहीं करते थे। आगे इसमें जो ज्यूस के जो उस ज़माने के कबाइल थे बनू कैनका और बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर उनके वाक़ात हैं जो कि बुखारी वगैरह की बहुत तमाम सहा की जो सहासता की किताबें हैं उनके अंदर बहुत डिटेल में उनकी इनके वाक़ात आते हैं कि किस तरह से इन्होंने बार बार मुसलमानों को जो ऐद करते थे वो ऑनर नहीं करते थे, डिसऑनर करते थे, गद्दारी करते थे, उनके खिलाफ डिफरेंट साजिशें करते थे मुसलमानों के, बज़ाहिर मुंह पे कहते थे हम आपके साथ हैं और पीठ पीछे उनके छुरा खोपते थे। तो इसके शान नज़ूल इसी तरह से ये, क्योंकि सूरत 9th हिजरी के अंदर उस वक्त नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ने की तरफ जा रहे थे, जिसको ग़ज़वा तबूक का फेमस वाक़या भी इसमें आगे जिसके बारे में हिंट मिलती है हमें, क्योंकि इस गज़वा तबूक के नाम से जिसको याद किया जाता है, ये इसकी एक बहुत ज़्यादा ख़ास अहमियत इस एतबार से इसमें बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन मुसलमानों को पेश आई कि यहाँ तक अब इस मामले में मुसलमान वैसे पीछे, क्योंकि सूरह अनफाल के अंदर एक मटेरियलिस्टिक वेपनरी और अप टू डेट रहने का भी तस्कर आया था। अब ये वो दौर था जो एंड 9th हिजरी की बात है जब मुसलमान बज़ाहिर काफ़ी ताकतवर हो चुके थे, बदर खंदक और उससे बीच दरमियान में ओहद और कितनी दूसरी जो जंगें थी इन ये सब जीत के और काफ़ी पावरफुल हो चुके थे क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज इनके हथियारों की इनके लोगों की सब चीज़ों में आगे जा चुके थे। लेकिन यहाँ पे अब ये है फर्स्ट वो पहले एक तो यहाँ पे एक वाकया ये हो कि सख्त गर्मी के ज़माने में पेश आई ये जंग 9th हिजरी में की बिल्कुल सेंटर समर्स में और बहुत डिस्टेंस दूर था कि बिल्कुल जो हिजाज नहीं ऊपर नॉर्थ का इलाका बिल्कुल जो जाके रूम से मिलता है, अब उस वक्त ये रूम के अंडर ही आता था शायद, और फिर उसके बाद अहले किताब जब भागे थे यहाँ मदीना से तो ये वहाँ जाके शिफ्ट हो गए थे और फिर ये कि इस वक्त एक मुसलमानों पर दूसरा बहुत ज़्यादा चैलेंज था, जो बिल्कुल जो उनकी जो एग्रीकल्चर थी, जो मदीना की ख़ास तौर से खजूर डेट्स, वो बिल्कुल राइप थी, यानी कि जस्ट टू यू नो उसको कल्टीवेट करता है किसान, बीज बोता है, उगता है, और फिर जब फाइनली उसका फ्रूट लेने का टाइम आता है, जब वो खजूर पे पक के रेडी खड़ी है और उसको काट के सिर्फ उसने उसके पैसे लेने हैं बेच के, ये वो टाइम था जब वो रेडी खड़ी थी और वो छोड़ के इनको जाना पड़ा। जाहिर है क्योंकि जंग जो पे जाना का अपना एक फ़र्ज़ था, और उस वक्त फ़र्ज़ ऐन था ये, तो बिल्कुल सबके लिए जाना पड़ा, और दूर था बहुत, लेकिन फिर भी गए। और मुकाबला एक ऐसी सल्तनत से था जिसे अपने के ऊपर वक्त की सुपर पावर होने का कॉन्फिडेंस था कि वी आर द सुपर पावर्स। उस ज़माने में दो बड़ी पावर्स थी, एक राइट नॉर्थ राइट की तरफ पर्जियन एम्पायर थी, जिसको किसरा भी कहते हैं, और कैसरे रूम लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पे, जिसको कैसर कहते हैं, वो रूम जो उस जमाने में बिजेंटीन एम्पायर थी, ये उसकी बात है, एक बिजेंटीन और दूसरी तरफ पर्शियन। शुरू में वो आगे चल के हम देखेंगे सूरह रूम के अंदर इसकी तफसील भी आएगी कि कैसे पहले पर्शियंस जो थे उन्होंने बिजेंटीन्स को हराया और उस वक्त वो सूरह नाजिल हुई, और फिर बाद में जाके बिजेंटीन्स ने दोबारा जब गज़वे बदर के टाइम पे दोबारा पर्शियंस को हराया जंग में, तो उसके ऑनर में ही वो आयतें भी नाजिल हुई थी, वो आगे चल के आएगा इंशाल्लाह। और फिर इस सूरत के अंदर हम देखते हैं कि जो बुनियादी जो टारगेट अल्लाह ने बनाए, वो एक तो मुशरिकीन और अहले किताब के साथ जिहाद के अहकाम बयान किए हैं कि उनके साथ लड़ना है, और ये जो गज़वे तबूक का जो पस मंज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली जो अहले ईमान और अहले निफाक, यानी कि जो मुनाफिक लोग हैं, उनके बीच में भी एक डिस्टिंग्विश कायम करना है कि ये किस तरह से इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन है दोनों के दरमियान। और पहले तो राइट अवे इन मुशरिकीन से बरात का ऐलान, उनसे लड़ाई का ऐलान, उनसे उन्हें फिर बैतुल्ला से बाकायदा रोकने का ऐलान कि अब ये अल्लाह के घर में और हरम की हदूद से भी निकल जाएं, और अहले किताब से भी फिर किताल की इजाज़त दी जा रही है उनसे लड़ने की, क्योंकि वो बार बार जो उनका मकरो फरेब है और ऐद व शिकनी है, मुनाफ़त है, इसमें हम जैसे वाक़ात आते हैं हदीस की किताबों में, जो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर और बनु कैनका वगैरह के वाक़ात, और फिर उससे जो बातनी जो तकरीबन 20 आयात इसके बाद और आगे चल के खूबसूरत आज़म, यानी जो ज़ाहरी बुराइयां उनके बारे में, और फिर आगे चल के वर्स 69 में हम देखते हैं जो अहले किताब से मुतालिक जो मुसलमानों का हुक्म है कि कल लजीना मिन कबलिकुम कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन व अक्सर अमवालन व औलादन वस्तमाउ बे खलाक किहिम इलाखिर आयत, कि इसमें मुसलमानों को ख़ास तौर से ये बात की जा रही है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं और आख़रत पर भी ईमान नहीं रखते हैं और जिन चीज़ों को हराम समझते हैं और जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया उन्हें वो हराम नहीं समझते हैं और ये दीन भी नहीं करते हैं, तो इनके बारे में आयत नाजिल है। और फिर हदफ जो निशाना अल्लाह ने बनाया इन मुशरिकीन को और अहले किताब को, तो इसमें एक बात गौर करने की है, इस सूरत को सूरह फाजहा भी कहते हैं, यानी कि रुसवा करने वाली सूरत, ह्यूमिलिएट करने वाली सूरत। इसमें मुनाफ़िकों की अलामत और जो उनकी निफाक है उसके ऊपर जो जिस तरीके से जिस अंदाज़ में बयान किया गया है, उससे ये इनकी ज़िल्लत और रसवाई सामने नज़र आती है होते हुए, तो इस हवाले से इसे सूरह फाजहा भी कहा जाता है। और मुनाफ़िकों की कमज़ोरियों और अयूब को जो नुमाया करने का जो ज़ाहरी सबब है वो गज़वा तबूक क्योंकि बना था, और उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो बहाने करने लग गए कि हम नहीं जा सकते, किसी एक कोई आगे चल के अभी आएगा, किसी फजूल स्टूपिड रीजंस की वजह से वो लोग जो मुनाफिक लोग थे वो बहाने और बाजियां करते थे। जैसे वर्स नंबर 42 में पीछे अगर हम देखें, अफल्ला वन कलिमा अजिंता लहुम हत्तन या हत्ता ये तबैन अलकल्लज़ीन सदक़ु व तालमल काज़िबीन, यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि ये कैसे कैसे जो मुनाफिकीन कस्में खा कर कहेंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़रूर चलते, या फिर सिवाय चंद के जो मुसलमान फौरन गज़वे तबूक में शिरकत के लिए तैयार हो गए, जबकि जो मुनाफिक थे वो हीलो बहानों बहाने करते रहे, और इन अल्लाह ने ये भी बताना चाहा कि इनके लिए ना निकलना ही बेहतर था, کہ ان میں سے یہ اللہ نے ان ایڈوانس آیتیں اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ ایسا کریں گے منافق لوگ جو جنہوں نے بہانے کیے ہیں، مطلب ایسے کامیڈی باز تو اس ایکسٹریم لیول پہ جا کے بہانے کیے، جیسے ایک بندہ یہاں پہ روایات میں آتا ہے جد بن کیس کے نام سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ انہوں نے جا کے جس کے بارے میں آیت نمبر 49 میں اس کا ایک ہنٹ ملتی ہے، وہ کیا کہتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آذَنَ لِي وَتَعَالَى تَفْتِنِّي عَلَىٰ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ یہ جد بن قیس یہ کہتا تھا، یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں اور جو رومی ہوتے ہیں ان کی عورتیں بہت گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو یہ اس نے ریزن دیا کہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ کے میں پھسل نہ جاؤں، اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا جہاد پہ، تو ایسے ان کے بہت ہی فنی ریزنز بھی انہوں نے دیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ایک عادت تھی وہ ہر کسی کی بات سن لیتے تھے، بس وہ خاموش ہو گئے، ان کی باتوں پہ زیادہ بحث نہیں کی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا ان لوگوں کو جو منافقین کا، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے جو ان کے پول کھول دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ لگتا تھا، انہوں نے تو حضرت وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ انہیں بتایا بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام، اور ان کے دلوں میں بھی انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے، اور اسی لیے وہ ہر وقت ڈرے رہتے تھے، کوئی ایسی آیت اگر نازل ہو جائے قرآن میں تو پھر تو آبویسلی سب کو پتہ لگنا ہی تھا، تو اس ڈر سے وہ ہیلے بہانے بھی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال آگے آیت، پھر ہم چلتے ہیں موونگ آن، آیت نمبر 84 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری، یہ منافقین کے بعد دوسری جو قوم نوح، قوم عاد، سمود، ابراہیم، قوم لوط اور اس اصحاب مدین وغیرہ، ان کے ذکر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ان منافقوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے آیت نمبر 84 میں جو حکم دیا جاتا ہے اس آیت میں، کہ اعلیٰ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتہم فاسقون ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ یعذبہم بها فی الدنیا وتزہق انفسہم وهم کافرون، کہ ان کے بارے میں کچھ آپ یعنی کچھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی استغفار بھی کریں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ 70 ایک آیت میں باقاعدہ آیا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ وہ بھائی بن کعب جو رئیس المنافقین تھا، اس کا واقعہ کامنلی نظر آتا ہے کہ یہ شخص جو تھا، یہ شخص رئیس المنافقین، اس کو اسی لیے بولتے ہیں، یہ منافقوں کا سردار، یہ منافقہ، اس نے 2-3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی، پھر اس اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا اور وغیرہ وغیرہ، اس نے ایسا کام کیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کی کوشش کے لیے آگے آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، تو منافقین کا سردار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میں اس کے لیے استغفار کروں گا، شاید اللہ معاف کر دیں اسے، اور پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس کی وجہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ غزوہ بدر کے ٹائم پہ جب میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ، جن کا اتنا بڑا مقام ہے، آل رسول ہیں، صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ برہنہ تھے، ان کے پاس کلوتھس نہیں تھے، وہ جب پکڑے گئے ایز اے قیدی، تو ان کو پیچھے، کیونکہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ چلا تھا، کہ ان قیدیوں میں جو 70 کا قیدی آئے تھے، ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ان کو اس نے اپنی قمیض دی تھی پہننے کے لیے تاکہ وہ کلودڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو، اپنا سطر کور کر سکیں۔ تو اس کے عوض میں یا اس کے ریٹرن میں نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں ان کا جنازہ پڑھا دوں، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور پھر دوبارہ یہ آیت فائنلی آگے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو وہ پھر بھی ایسے منافقین کی بخشش ہونا، کوئی اللہ پھر بھی ان کی مغفرت قبول نہیں فرمائیں گے، اس طرح سے کیٹیگوریکلی۔ اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں ان کی تعریف آتی ہے کہ یہ کس طرح سے، جو اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر آتا ہے. اور پھر آگے چل کے خاص طور سے مسجد ضرار کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ مسجد تھی جو منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو فروغ اور ان مسلمانوں کے درمیان تفرقہ یعنی کہ انتشار اور ڈویژن ڈالنے کے لیے ایک مسجد ضرار تعمیر کی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی انوگریشن یعنی کہ اس کو افتتاح کرنے کی فرمائش کی, ریکویسٹ کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ یہ تو اس کی وہ اللہ تو ظاہر ہے غیب کا علم رکھتے تھے کہ منافقین ہیں اور ان کی نیت ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. اور اسی لیے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو خود گرانے کا حکم دیا اور جلا کر راک کر دیا. یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض اوقات بظاہر ایک مسجد ہے اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں سنسیئر بھی ہوں کچھ ان سنسیئر بھی ہوں, کوئی مدرسہ ہے کوئی خانقاہ ہے کوئی دینی جگہ ہے دین حاصل کرنے کی, لیکن وہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے کہ منافقت کا اگر پہلو سامنے آ رہا ہو تو اس صورت میں اسے گرانے کا بھی حکم ان آیات سے ہمیں نظر ایک ہنٹ ملتی ہے. کیونکہ اس ساری آیات کا مقصد اصل میں تو مسلمانوں کو ہی ہنٹس دینا, اور جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا آنسر ہے اس قرآن میں, تو ہر چیز کا آنسر ظاہر ہے کبھی کبھار آیت محکمات ہوتی ہیں جو سیدھا سیدھا سمجھ میں آتی ہیں, اور بعض اوقات وہ آیت متشابہات یا تعویلات کرنے کی ضرورت جب پڑتی ہے. تو یہ آیات کے اندر پس منظر میں اس طرح کی ہنٹس مسلمانوں کو ملتی ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 112 یعنی کہ ورس 112 اس کے اندر ہم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, کہ اہل ایمان کی صفات جو ایک طرف مسجد ضرار تھی تو دوسری طرف مسجد قبا بھی تھی, اور اسی طرح پھر ایک طرف اگر منافقین ہیں تو اہل نفاق ہیں تو دوسری طرف اہل ایمان جو مومن بھی تو ہیں, اور ان کی صفات پیش کی ہیں اللہ نے سبحان اللہ اتنی زبردست طریقے سے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں, عبادات کرنے والے ہیں, اللہ کی حمد کرنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں, بری باتوں سے روکنے والے ہیں, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کے اندر 112 نمبر میں ان کی صفات مومنین کی بیان کی. اور پھر آگے جو بعض ان کے مومنین میں سے تھے جو غزوہ تبوک پہ جانے کی وجہ سے رہ گئے تھے اور انہوں نے کوئی ہیل اجت نہیں کیا, یہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. ان میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے, دوسرے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے, اور تھرڈ حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے رضی اللہ عنہم کلہم اجمعین. ان کے بارے میں یہ خاص طور سے اللہ نے کیونکہ انہوں نے کوئی ہیل اجت نہیں کی, انہوں نے سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈلی اپنا ریزن بتایا کہ ہم گلٹی ہیں, وی ڈنٹ گو, اینڈ انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا. تو ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے انہیں یہ ایک طرح سے انعام دیا اور خوشخبری دی, اور انہوں بھی جو کہ سچ بولنے کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے, اگرچہ جنگ پہ نہیں بھی جا سکے لیکن پھر بھی انہوں نے سچ بولا, انہوں نے دوسرے منافقین کی طرح بہانے بازیاں نہیں کی, اور سچ سچ اللہ نے کیونکہ اللہ کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے اپنے غلطی کو ایڈمٹ کیا, تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 117 میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ الی آخر الایت کے, اور اگلی آیت نمبر 118 میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ خاص طور سے ان کو اللہ نے معاف کیا, اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی, اور یہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے. اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا. یہ کیونکہ آیتیں باقاعدہ ان کے لیے نازل ہوئی تھیں. اور اہل ایمان کو پھر آگے چار قسم کی ڈفرینٹ تاکید یعنی کہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں, کہ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی پر لازم رہیں, یعنی چاہے اپن کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, ہر صورت میں تقوی کو اختیار کریں. دوسری یہ کہ وہ جو اہل نفاق ہیں ان سے دور رہیں اور سچوں کی کونوما صادقین سچوں کی صحبت اختیار کریں. اور تیسری یہ کہ وہ رزق کے ڈر سے یا یعنی پیسے ختم ہونے کے ڈر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح نہ دیں. اور فورتھ یہ کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی جو عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل رہا کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 120 سے لے کر ہم دیکھتے ہیں 122 تک، یہ دو آیت ما کان علی اہل المدینہ ومن حولہم من العرب الی آخر آیات، ان کے اندر ان کا چار ان کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بعض صورتوں میں جو آیت نمبر 122 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد سے بعض صورتوں میں استثنا بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر کسی خاص وجہ سے، ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ بعض صورتوں میں استثنا حاصل ہوتی ہے جہاد پہ جانے سے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اسلامی جو رول آف لاء، ایک طرف لڑنا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف دوسری جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جو مشینری، جو حکومتی مشینری ہوتی ہے، اس کا چلنا بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کہ جو سینٹرلائز، جو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود نہیں بھی کسی جنگ میں تشریف لے جا رہے یا جہاد نہیں کے لیے، تو وہ مدینہ میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں، یہ ڈفرینٹ فارم میں آج کل کے زمانے میں بھی، جیسے اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی ربی معلم، کوئی قاضی ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی عامل ہے، کوئی منتظمین میں سے کوئی ہے، یعنی کہ کوئی میونسپلٹی ہے، کوئی پولیس کا ادارہ ہے، کوئی جج، کوئی کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، کوئی مدارس ہیں، کوئی اسکولز ہیں، کوئی ڈفرینٹ طرح کی جو دوسری مشینری ہے ملک کے، قوم کی چلنے والی، وہ اپنی جگہ چلتی رہے، تو اس کے چلانے کے لیے بھی بعض صورتوں میں استثنا حاصل ہوتی ہے، اسی لیے جہاد عین ہوتا ہے۔ لیکن یہ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو فرض کفایہ ہوتا ہے اس میں سب کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ استثنا بھی حاصل ہے، اور یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اگر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی سمجھ کی جو بات ہے یہاں پہ، کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، من یرید اللہ خیرن یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی دیکھتے ہیں اسلامی مملکت جو ہوتی ہے کوئی، اس کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی فی بھی علم دین کا حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی اس صورت کے علاوہ بھی، کوئی حکومتی مشینری کے علاوہ اسائڈ بھی اپنے لیے بھی دین کا علم حاصل کرے، تو اس کی ایک خاص بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس آیت نمبر 122 سے تو خاص طور سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ باقاعدہ لفظ آتا ہے کلی فرقہ منہم طائفتم لیتفقہوا فی الدین، اس آیت نمبر 122 میں، اور حدیث میں بھی آ رہا ہے من یرید اللہ خیرن یفقہوا فی الدین، تو خیر اچھائی کا تعلق دین کی سمجھ حاصل کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بھی اور حدیث پاک سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر یہ بھی آگے ایک دوسری حدیث سے ہم نے یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں، کہ ایک فقی جو ہوتا ہے، جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری اور ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ 1000 اگر عبادت گزار لوگ ہوں وہ مل کر شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ اس کی سازشوں سے، اس کی جو چالیں ہیں، مکاریاں ہیں، ان سے ایک فقی، دین کی سمجھ حاصل رکھنے والا شخص کے مقابلے میں 1000 عابد کو بیان کیا کہ ایک فقی وہ 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر، ایک جو دین کی سمجھ رکھنے والا۔ تو اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آگے اگلی نیکسٹ آیت نمبر 123 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدون فیکم غلظۃ الی آخر الآیت، اس کے اندر ایک اہم اصول ہے کہ بھائی جہاد کے لیے جو یہ بتایا گیا ہے کہ الاقرب فی الاقرب، کہ ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے گا، یعنی قریب کے کفار جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے گا۔ اور پھر اس آیت کے بعد نمبر 123 میں یہ بیان ہونے کے بعد جو ایک فکر اور عمل جو ہے، اور اس کی جو نجاست ہے، جیسے منافقین کی مذمت نبی اگر ہم سمجھے کہ وہ پھر بھی کیونکہ ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے बिल्कुल ये एक फ़िक्र वाली बात है। और आखिरी आयात में देखते हैं, अगर हम आखिरी दो आयात में, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीमा, ये सेकंड लास्ट आयत, आयत नंबर 128 के अंदर ख़ास तौर से नबी अलैहिस्सलाम को रऊफ़ और रहीम कहा गया। इन के भाई ये हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, ये हरीस हैं और इन मुनाफिकीन को छोड़ें। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ाया कि अपने जो उन खुद के दो अल्लाह की सिफात हैं, रऊफ़ और रहीम, ये ख़ास तौर से नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल फरमाई, और ये उनका यकीनन मर्तबा बहुत बढ़ाती है। और इसके साथ हम एंड में अगर देखें, एक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनु का कौल है, वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नामों में से ये दो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए भी जमा नहीं फरमाए। तो इस एतबार से अगर गौर करें तो नबी अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ाने के ऊपर जाके ये और सेकेंड लास्ट आयत आती है, और फिर फ़ैन तवल्लव फ़क़ुल हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अल्लाह ताला की फ़ाइनली बड़ाई के साथ इस सूरत को ख़त्म किया जाता है। और इस सूरत में एक सिर्फ बात जो नुक्ते की है कि आजकल ख़ास तौर से देखा ये जाता है, जो ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया के अंदर, और ये इस सूरत में बाद आया जहाँ पे हुए ना, अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारा का फजर हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, या इन आयतों में आगे चलते हैं कि जी जहाँ पे भी किसी को देखो तो कत्ल करना शुरू कर दो। तो इनकी अपनी अपनी इन आयत के मीनिंग्स हैं, जिनको मिस यूज़ किया जाता है, मिस गाइड किया जाता है अक्सर लोगों को, क्योंकि इन आयत में ख़ास तौर से क्योंकि शुरू में बिल्कुल सूरत की हमने देखा था कि मुनाफिकीन ने भी और मुशरिकीन ने भी अपने जो उनके अग्रीमेंट्स होते थे और अहद होता था उसको तोड़ा था, तो उसके जवाब में ये ऑर्डर्स आए। और फिर इससे यकीनन ये मतलब नहीं कि कोई जाके अपनी तरफ से कहीं पे भी जिहाद शुरू कर दे या लड़ना शुरू कर दे, ये एक हुकूमती और मशीनरी और इस्लामिक सल्तनत या सरबराह का काम होता है। इस इन आयतों को आम इंडिविजुअल्स पर फिट करना और जनरलाइज करना बिल्कुल इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ऐसे एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है। हर आयत को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, और यहाँ इस सूरत के अंदर भी ख़ास तौर से ऐसा ही करना चाहिए। होप दिस हेल्प्स। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। सुबहानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।